كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹ جائے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، بے شک یہ جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بہت بڑی بلا ہے، انسانوں کو خبردار کرنے والی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، یعنی اطاعت میں آگے بڑھنا چاہے یا پھر اطاعت میں پیچھے رہنا چاہے، کیونکہ انسان کے لیے بیچ میں کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یا وہ آگے جائے گا یا اگر رک گیا تو پیچھے جائے گا، اس کا زوال ہو جائے گا. اور ویسے بھی جو شخص نیک اعمال کی طرف پیش قدمی نہیں کرتا وہ پھر کچھ تو کرے گا، وہ برے اعمال کی طرف چل پڑے گا، یعنی کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے کہیں، یا تو ترقی ہے یا پھر تاخیر ہے، پیچھے ہٹنا ہے، زوال ہے. ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، یعنی ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے، جب تک نیک اعمال نہیں لائے گا چھوٹ نہیں پائے گا، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. وہ جنت کے باغات میں باہم سوال کر رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں داخل کیا، جہنم میں جانے کی وجہ تو بتاؤ. یہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. استغفراللہ. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے اسے بالکل ترک نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اوقات کی حفاظت ترک کر دی تھی. ابن عباس کہتے ہیں وہ اسے اپنے وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے تھے، لیٹ کر کے پڑھتے تھے، اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے. یعنی ایک طرف اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے صحیح معنوں میں، اور دوسری طرف بندوں کے حقوق کی ہمیں پرواہ نہیں تھی. استغفر اللہ. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے جہنم میں جانے والوں کی صفات کے بارے میں کہ وہ ولا یحد علی طعام المسکین، کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے. کھانا انسان کی سب سے پہلی فرسٹ اینڈ فور موسٹ بیسک نیڈ ہے، اور جو شخص صرف خود پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے اور دوسروں کی فکر نہیں کرتا وہ ایک مجرم ہے. وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. لہٰذا یہ ہمارے دین کے امتیازی علامات میں سے ہے، خصائص میں سے ہے کہ انسان اس کا اہتمام کرے. اور ان کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کرتے رہتے تھے. امام غزالی کہتے ہیں کہ جس طرح شراب ام الخبائث ہے کہ خود بھی بڑا گناہ ہے اور دوسرے بڑے بڑے جسمانی گناہوں کا ذریعہ بھی ہے، اسی طرح بحث مباحثے میں جب مقصد مخاطب پر غلبہ پانا اور اپنا علمی تفوق یعنی علمی قابلیت ظاہر کرنا ہو تو وہ بھی باطن کے لیے ام الخبائث ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے روحانی جرائم پیدا ہوتے ہیں، مثلا حسد، بغض، تکبر، غیبت، دوسرے کے عیبوں کا تجسس، اس کی برائی سے خوشی، اس کی بھلائی سے رنجیدہ ہونا، حق کو قبول کرنے سے تکبر کرنا، دوسرے کے قول پہ انصاف اور اعتدال کے ساتھ غور کرنے کی بجائے جواب دینے کی فکر کرنا، خواہ اس میں قرآن و سنت میں کیسی تاویلات کرنی پڑیں۔ امام مالک کہتے ہیں علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے، یعنی جو علم کے معاملات میں جھگڑا کرتا ہے دراصل ایمان یا علم کے نور سے اس کا دل خالی ہو جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا ایک شخص جس کو سنت کا علم ہو کیا وہ حفاظت سنت کے لیے جدال کر سکتا ہے، یعنی جھگڑا کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو بہتر، ورنہ سکوت اختیار کرے، مزید بات کو نہ بڑھائے، بحث مباحثہ نہ کرے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہوتا یہی ہے، جب کوئی گمراہ ہوتا ہے نا تو دوسرے بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر جن کے ساتھ وہ بحث مباحثہ وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی چیز یعنی موت آ گئی، بس انہیں سفارشیوں کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی۔ یعنی بہت سے سفارشی کون سے، جیسے فرشتے ہو سکتے ہیں، انبیاء، علماء، شہداء، صالحین، یہ سب شفاعت کریں گے، لیکن ایسے شخص کو کسی کی بھی سفارش کام نہ آئے گی۔ تو انہیں کیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، گویا کہ یہ سخت بدکنے والے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت اور قرآن سننے سے منہ پھیرنے والے کو جنگلی گدھوں سے تشبیہ دی ہے۔ کبھی آپ نے ولڈر بیسٹ دیکھے اور ان کے گروہ بھاگتے ہوئے بھی کبھی دیکھے؟ چھوٹی سی کوئی چیز ہوئی ان کی مرضی کے خلاف تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ سب بھاگ پڑتے ہیں، چاہے اس میں گرے مرے پڑے لیکن بھاگ نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں کا حال گدھوں کی طرح ہوتا ہے، وہ قرآن سننا نہیں چاہتے، نصیحت سننا نہیں چاہتے، اور اگر سن بھی لے تو غفلت برتتے ہیں۔ اور گدھوں کو تو شاید بھاگنا ان کو نجات دے گا، لیکن قرآن سے بھاگنے والے کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور یہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ چاہے گا، وہی ڈرنے کے لائق ہے اور وہی بخشنے کے لائق ہے، یعنی وہ اس لائق ہے کہ اسے ڈرا جائے، اور اس لائق ہے کہ اس کی طرف توبہ کی جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ وہ گناہوں کو معاف کر دے۔ سورۃ القیامہ مکی سورت ہے، 40 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 75 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 31 نمبر سورت ہے، اور اس سورت میں ابتدا میں ہی قیامت کا ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ القیامہ ہے، اور اس سورت کو لا اقسم بیوم القیامہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت اور سورۃ الانسان ایک رکعت میں پڑھی ایک موقع پر، اور اس میں دو آیتیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ اہل جنت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور اس سورت میں بھی لفظ جلالہ نہیں آیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
بسم الله الرحمن الرحيم. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں کبھی جمع نہ کر سکیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت پر خود انسان کے ملامت کرنے والے نفس یعنی ضمیر کو گواہ بنایا. قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے، اور قیامت پر خود قیامت کو گواہ بنایا کہ وہ اتنی برحق چیز ہے. جہاں تک نفس لوامہ کا تعلق ہے تو مومن ہمیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، تاویلیں نہیں کرتا. اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور جو بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے سوال کرتا رہتا ہے کہ میرا کیا ارادہ ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. یا پھر جب ہو چکی ہوتی ہے اور درست نہیں ہوتی تو پھر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا، اس کی کیا ضرورت تھی. اور خصوصاً ان باتوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے جن کی وجہ سے بعد میں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ زبان کی باتوں پر، بلکہ اپنے عمل میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس پر بھی وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. اور جو شخص ملامت کرتا ہے وہ اصلاح کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو شخص اصلاح کے راستے پہ چل پڑتا ہے اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. نفس تو برائیوں پر آمادہ کرتا ہی ہے، امارہ تم بسو ہے ہی. اور جب انسان نفس کے غلبے سے برائی کر لیتا ہے تو لوامہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور لوامہ کے کام سے اگر کوئی برائی سے رک جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں کبھی جمع نہ کر سکیں گے؟ یعنی اس لیے وہ قیامت کو نہیں مانتا کہ دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کیوں نہیں، بلکہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور کو درست کر دیں. بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی فسق و فجور کرتا رہے. یعنی انسان کے ساتھ اس کا جو نفس ہے، اس کی خواہشات ہیں، تو پھر ان کی وجہ سے انسان کس چیز کی طرف لگا رہتا ہے؟ فسق و فجور کی طرف، یعنی نفس اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور انسان آخرت کا ذکر کیوں نہیں کرنا چاہتا، قیامت کے بارے میں کیوں نہیں سوچنا چاہتا؟ کیونکہ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے دنیا میں من موجی وہ کرتا چلا جائے. اصل میں دنیا ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو قرآن سے باندھ کے نہ رکھیں، اگر رسی کھول دیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ دنیا میں محو ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اور پھر واپس پلٹنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر انسان کو جب دنیا میں لطف آنے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے، تو یہ چیز پھر آہستہ آہستہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا میں توبہ بعد میں کر لوں گا، ابھی میں ذرا یہ جو سب کچھ چل رہا ہے اس سے انجوائے کر لوں، اور اس طرح موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کر پاتا. وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا، تو بتا دیا گیا کہ پس جب آنکھیں چندیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، یعنی زبردست تبدیلی کا دن ہے وہ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا، آج بھاگ کر جانے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، نہ کوئی درخت بچے گا، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی غار، نہ کوئی گھر، نہ کوئی طاقتور حکومت یا کوئی بھی چیز، نہ کوئی زیر زمین ایسے زمین دوز جگہ کہ جہاں جا کر انسان چھپ جائے، کوئی بھی پناہ نہیں دے گا. اس دن انسان کہے گا، آج بھاگ کر جانے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. اس دن آپ کے رب ہی کے سامنے جا ٹھہرنا ہے. اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. یہاں بصیرت کام کر رہی ہے اس کی، اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، اپنے سے واقف ہے. بصیرہ دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے اور بصیرہ حجت کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی انسان کو اپنے بارے میں خوب پتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کیا اس کو نہیں پتا ہوتا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ پتا ہوتا ہے. کبھی کوئی عذر بہانے کرتا ہے تو بھی اس کو پتا ہوتا ہے. ہمارا جو نفس ہے نا، اس پر غور و فکر کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی کمی کمزوری اور کوتاہی کا علم ہونا، اپنے گناہوں کا علم ہونا، نفس کی چالوں کا علم ہونا، نفس سے دھوکہ نہ کھانا، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان نفس کے بارے میں بصیرت رکھتا ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. ولو القا معذیرہ، خواہ وہ کتنی معذرتیں کرے، اس کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، نہ باز آئے تو نہ باز آئے. یعنی جب انسان کسی کو نصیحت کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں کر سکتا؟ کسی کا خیر خواہ ہے تو اپنا خیر خواہ کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے تاکہ آپ اس کو جلدی اخذ کر سکیں. یعنی اس آیت میں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو پھر اس وقت اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں. اور ویسے بھی اس میں علم حاصل کرنے میں تحمل اور ثابت قدمی اختیار کرنے کی نصیحت کی جا رہی کہ علم کے معاملے میں جلدی نہ مچائیں، وہ جلدی سے ختم ہو جائے، جلدی سے مل جائے، جلدی سے یاد ہو جائے. انسان بہت جلدی ہمت ہار بیٹھتا ہے. اور اسی طرح مثلا کوئی کتاب آپ نے شروع کی ہے، کوئی سپارہ ہی شروع کیا ہے، روز کا برد یومی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کتنے صفحے رہ گئے. یہ بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور جیسے استاد سکھا رہا ہے تو پہلے غور سے سنیں، پھر دہرانا شروع کریں، ساتھ ساتھ پڑھنا نہ شروع کر دیں، اور پھر جو مشکل ہو تو بعد میں سوال کر لیں، اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے سبقت نہ کریں، یعنی اس کی بات نہ کاٹیں. بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو وحی بھیج رہا ہے وہی آپ کو پڑھوا دے گا. پھر جب ہم اسے پڑھ چکے تو آپ اس کی قرآت کی پیروی کیجئے، یعنی بعد میں پڑھیے، پہلے توجہ سے سنیے. پھر بے شک اس کی وضاحت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی وضاحت خود کر دی ہے، یعنی قرآن کا بعض حصہ بعض کو ایکسپلین کرتا ہے. اور اسی طرح پھر سنت بھی تو وہی غیر مطلوب ہے، لہذا سنت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو. ہم نماز کیوں جلدی جلدی پڑھتے ہیں؟ قرآن کیوں جلدی جلدی پڑھتے ہیں؟ جلدی کی وجہ بتائیں، دنیا کی محبت. تو وہ بتا دیا گیا کہ بلکہ تم جلد ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، اس کی تیاری نہیں کرتے. حالانکہ انسان کو پتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں عارضی ہیں، اور انسان عارضی چیزوں کی محبت میں پھنسا ہوا ہے، اور آخرت دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، وہ اس نے مؤخر کر رکھی ہے. اور قرآن مجید کو سمجھنے کا جو ایک مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ یہ میری آخرت کی تیاری میں مددگار ہے. میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ مجھے اس سے آخرت کی تیاری کرنے کا طریقہ پتا چلتا ہے. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. جو شخص خوش ہوتا ہے اس کا چہرہ خود بخود کھل اٹھتا ہے، اور قیامت کے دن اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوگی کہ انسان اپنے رب کو دیکھے. اور کچھ چہرے اس روز اداس ہوں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا برتاؤ کیا جائے گا. اب انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا، کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ من راق، راق اسی سے رقیہ کا لفظ ہے، راقی بھی اسی سے، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، یعنی انسان کو موت سے پہلے ہی اشارے مل جاتے ہیں کہ اب دنیا میں زیادہ نہیں رہ سکتے، اب جانے کا وقت آ گیا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، مرنے والے کی ٹانگیں اکٹھی کر دی جاتی ہیں، اس روز آپ کے رب ہی کی طرف روانگی ہے.
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ.
نہ تو اس نے سچ مانا اور نہ نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا. یہ جہنم میں جانے والوں کی صفات ہے. پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، یعنی تکبر کا مطلب صرف اکڑ کے چلنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو حقیر سمجھنا بھی ہے. افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ بڑی اہم آیت ہے یہ. ایحسب الانسان ان یترک سدا، سدا کہتے ہیں ان اونٹوں کو جو ایک طرح سے معطل ہوں، اپنے منہ چلتے چلے جا رہے ہوں، کوئی والی وارث نہ ہو. یعنی زندگی کوئی عارضی اتفاق نہیں ہے، نہ ہی کوئی کھیل تماشے کی جگہ، بلکہ یہ ایک سیریس میٹر ہے. لہذا انسان کو اس بارے میں توجہ کرنی چاہیے کہ ایک دن مرنے کے بعد اس نے اپنے رب کو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا، پھر وہ جمع ہوا خون ہو گیا، پھر اس نے پیدا کیا اور درست کر دیا، پھر اس سے نر اور مادہ کی دو قسمیں بنائی، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یعنی جس رب نے یہ سارے کام کیے، کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ جو پہلی دفعہ پیدا کرنے کا انتظام کر سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے.
استاد جی، آپ نے بات کی نا کہ بری سوچ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، اور بنیادی وجہ ہر ہلاکت اور ہر برائی کی سوچ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں آج ہر جگہ جہاں پہ بھی بری چیز ہو رہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں آپ اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے سی بی ٹی کریں، جیسے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. کیونکہ پہلے سوچ پیدا ہوتی ہے، پھر بیہیویئر آتا ہے، اس کے عمل میں نظر آنے لگتا ہے آپ کو.
کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف بیہیویئر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہ کرو، ایسے نہ بیٹھو، ایسے نہ کرو، یوں نہ لیٹو، فلاں نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ پیو. اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ اگر آپ صرف بیہیویئر کو فوکس کریں گے، کیونکہ اس کو ابھی ایمان کی پختگی کی ضرورت ہے، اس کی سوچ درست ہونے کی ضرورت ہے. جب سوچ ٹھیک ہوگی تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اسی لیے اسلام سب سے پہلے عقیدے اور ایمان پر کلام کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پر.
جو آیت ہے نا، ولم نکن نطعم المسکین، سنیک تو مسکین وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو آپ ان کا ارینج کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو سکنا، جو ٹھہر گئے، جو فزیکلی ہینڈی کیپ ہیں، بتا نہیں سکتے، کھانے کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے، ان کے سامنے کھانا رکھا بھی ہو وہ خود کھا نہیں سکتے، تو ان کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اگر ہم ان کی فکر نہیں کرتے تو یہاں پر یہ جو آ گیا نا کہ دوزخ میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. اور کئی بار میں نے دیکھا کہ جیسے وہ بچے جو اسپیشل نیڈز ہوتے ہیں، جو بول نہیں سکتے، تو ان کو تو کئی بار اگنور کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے کہ ان کو کیا پتا نا، ان کو اگر ہم سب کو ٹریٹس دے رہے ہیں، کینڈی بانٹ رہے ہیں، تو ان کو نہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، تو ہمیں اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر.
جو دائی دین ہوتا ہے نا، وہ احسان کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کو برابر کا ٹریٹ کرتا ہے، سمجھداروں اور نہ سمجھوں کو برابر کا ٹریٹ کرتا ہے. ایک دیوانی عورت جس کی سمجھ ہی کمزور تھی، وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے جس کونے میں کھڑی ہوتی اور آپ سے بات کرتی، تو آپ پوری توجہ سے اس کی بات سنتے. کیا آپ کا وقت قیمتی نہیں تھا؟ تو ہمیں یہ تقسیم نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ شخص ہے، یہ بڑا انفلوئنشل ہے. جب حضرت ابن ام مکتوم آئے تھے اور آپ نے تھوڑی سی توجہ نہیں کی تھی تو فوراً آیات نازل ہو گئی. تو ہم سب کو اپنے رویے بدلنے، ہر ایک کو اللہ کی خاطر سلام کریں، اچھا اخلاق رکھیں، یہ نہ سوچے اس کو کروں گی تو اس سے یہ مل جائے گا، اس سے کروں گی تو یہ کنیکشن بن جائے گا اور پھر فلانا فائدہ ہوگا. نو، فائدہ دینے والی ذات اللہ ہے. اللہ کی مخلوق کو ایکولی ٹریٹ کریں. ہاں، دل میں آپ کے کسی کے لیے زیادہ محبت ہو سکتی، لیکن اس محبت کا یہ تقاضا تھوڑی ہے کہ جن سے محبت نہیں ان سے بد اخلاقی برتے، یہ نہیں کر سکتے.
استاذہ، یہ جو تھا نا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کہ لوگوں کی باتوں پہ صبر سب سے زیادہ مشکل ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نا یہ قلبی، ذہنی اور جسمانی طور پر سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. تو استاذہ، ایک ریسرچ میں وہ کہتے ہیں کہ جو ایموشنل پین ہوتا ہے وہ 10 to 20 minutes لاسٹ کرتا ہے، اور باقی سیلف افلیکٹڈ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہوتی ہے اوور تھنکنگ، لوگوں کو ایکسپریس کرنا، لوگوں سے بات کرنا. تو یہاں پہ استاذہ دیکھیں، اگر 10-20 minutes تک انسان اپنے آپ کو تسبیحات میں مشغول کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، تو انشاءاللہ وہ اس پین کو نا اوور کم کر جائے گا. جتنا ہم لوگوں سے بات کریں گے اتنی تکلیف بڑھے گی، اور پھر صبر مشکل ہو جاتا ہے.
اور پھر کچھ ان سے سن لیں گے، فوری ری ایکشن ظاہر نہ کریں، فوری لکھیں نہیں، اور لکھ کے ڈیلیٹ کر دیں.